السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد، برادران الإسلام، اسلامی زندگی کے بہت سے رخ ہوتے ہیں، تعلیمات کے مختلف پہلو ہیں، جتنی زیادہ ان گوشوں کی طرف ہم توجہ کریں گے اتنا دینی شعور بھی آئے گا اور اس لائن میں اللہ کے دین کو اختیار کرنے سے فائدہ بھی ہوگا. ایک محتم شان چیز جمعہ کا دن ہے. اسلام میں جمعہ کی بڑی اہمیت ہے. اس میں باضابطہ پورے مسلمانوں کو ایک جگہ جمع کیا جاتا ہے، پھر سارے مسلمانوں کو وعظ و نصیحت کی جاتی ہے، یعنی شریعت کی طرف سے خود ہی وعظ و نصیحت کا بھی انتظام ہے، اور اس کی اتنی اہمیت ہے کہ اس کو ذکر کہا گیا ہے. اصلاً اس میں ذکر ہے اللہ پاک کا، اور اس کی وجہ سے دو رکعت میں تخفیف بھی ہے، دو رکعت کی جگہ پر ہے، چار کے بجائے دو پڑھنے ہیں. جمعہ جو ہے وہ ظہر کی جگہ پر ہے. عید کا دن ہونے کی وجہ سے جمعہ عید المومنین ہے. عید کا دن ہونے کی وجہ سے جمعہ کی نماز عید کی نماز نہیں ہوتی. جن لوگوں کو یہ غلط فہمی ہوئی انہوں نے مسئلے میں بھی غلطی کی. انہوں نے یہ غلطی کی کہ عید کی نماز کا وقت صبح میں شروع ہو جاتا ہے، تو یہ سمجھا انہوں نے کہ جمعہ کی نماز کا وقت بھی صبح میں شروع ہو جاتا ہے. ایسے لوگوں نے ظہر سے پہلے، ظہر کا وقت ہونے سے پہلے جمعہ کو پڑھنا شروع کر دیا، کم از کم خطبہ دینا شروع کر دیا، اور اذان کا وقت سے پہلے دے دینا، جمعہ کے وقت سے پہلے دینا تو بہت کامن ہو گیا. حالانکہ اذان کا وقت سے پہلے دینا بالکل جائز نہیں ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک ارشاد کا مفہوم یہ ہے کہ اذان اگر وقت سے پہلے دے دی مؤذن نے تو اس نے مسلمانوں کے ساتھ خیانت کی. المؤذن مؤتمن، وہ امانت دار ہے، اس کو خیانت نہیں کرنی چاہیے، چونکہ اذان دینے پر تو سامنے والا یہی سمجھے گا سننے والا کے وقت ہو گیا. تو اذان کا وقت سے پہلے دینا صحیح نہیں ہے. اگر دے دیا کسی نے اذان وقت سے پہلے تو وقت ہونے کے بعد دہرانا پڑتا ہے. اذان ایک اہم ترین عبادت ہے اسلام میں، شعائر میں سے ہے. کسی جگہ کے مسلمان اذان چھوڑ دیں گے تو ان سے لڑائی کا حکم ہے، ان کو مارو. بعض لوگ اذان کو کھیل کی چیز سمجھتے ہیں، فرسٹ کلاس کے بچے سے سیکنڈ کلاس کے بچے، تو بھی اذان دے دے تم اذان کو. سنٹروں میں یہ بیماری روزانہ دیکھنے میں آتی ہے. یہ عبادت ہے، یہ چھوٹے بچوں کا کھیل نہیں ہوتا ہے. اسی لیے اگر اتنے چھوٹے بچے سے اذان کہلوائی تو پھر بڑے آدمی کو اذان دہرانا ہے. کم از کم اگر بالغ نہیں ہے تو بالغ کے قریب ہو, مراہق ہو آدمی. بچہ 15 سال میں اگر بالغ ہوتے ہیں تو 14 سال کا بچہ دے رہا ہے تو چلے گا, کیونکہ وہ شرائط کے اعتبار سے نماز کے حکم میں تو نہیں ہے, لیکن ہے تو وہ عبادت. اس لیے پوری طرح بالغ ہونے کی شرط تو اس میں نہیں ہے, لیکن مراہق ہونے کی اسی لیے ہے. تو اذان بڑا آدمی دینا ہوتا ہے اور وقت کے اوپر دینا ہوتا ہے, تو نماز بھی وقت کے اوپر ہوگی. تو جمعہ جو ہے وہ وقت سے پہلے نہیں ہوتا, یہ عید کی نماز نہیں ہوتی, یہ ظہر کی جگہ ہے, یہ اس کے لیے ظہر کا وقت چاہیے. اگر کسی نے ظہر کے وقت سے پہلے جمعہ پڑھی تو اس دن وہ نماز کا چھوڑنے والا گنہگار ہے, اور وہ بھی جمعہ کی نماز کا چھوڑنے والا گنہگار ہے. دین کے اندر یہ جو نزاکتیں ہیں میرے دوستو, یہ نزاکتیں ہیں, یہ مسائل کی. دین آسان ہے بول کے ان مسائل کو جو لوگ نظر انداز کرتے ہیں انہوں نے دین کی روح کو نہیں سمجھا. انہوں نے سمجھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس اندھیر نگری ہے, قانون مانون کوئی چیز نہیں ہے, جیسا چاہے اس کو الٹ پلٹ کرو. الذین اتخذوا دینہم لہوا ولعبا, دین کو کھیل بنانا, اس میں آتی ہے چیز. یہ دین آسان ہے, یہ نہیں آتی یہ چیز. دین اگر کوئی اختیار کرنا چاہے تو آسان ہے. ایسا دین اللہ نے نہیں دیا کہ بندہ اس کو اختیار نہ کر سکے, ایسا دین نہیں دیا. لیکن جو دین دیا گیا ہے اس میں مرضی نہیں رکھی گئی, اس کے باضابطہ اصول ہیں, ضابطے ہیں, انتہائی ڈسپلن اس میں پایا جاتا ہے, انضباط پایا جاتا ہے, قاعدے پائے جاتے ہیں, قانون پائے جاتے ہیں, باریکیاں پائی جاتی ہیں. غسل کے اندر ایک بال کے برابر کی جگہ بھی اگر رہ گئی تو غسل نہیں ہوتا, باریکی نہیں ہوتی ہے. ارے دین آسان ہے, ادھر سے ادھر سے تھوڑا سا دھل گیا تو بس ہے. حضور نے فرمایا تحت کل شعرۃ جنابہ, ہر بال کے نیچے غسل کی ناپاکی کا اثر آتا ہے, جنابت کی ناپاکی کا, جس سے غسل فرض ہوتا ہے اس کی ناپاکی کا اثر ہر بال کے نیچے آتا ہے. بال برابر کی جگہ نہیں خشک رہ سکتی, اسی لیے کلی کرنا بھی غسل میں فرض ہے, اسی وجہ سے ناک میں پانی ڈالنا بھی غسل میں فرض ہے, کہ اس میں مبالغہ کرنا ہے, اس میں کہیں کوئی چیز کوئی جگہ رہ نہ جائے. یہی حال وضو کا بھی ہے. تو جب غسل وضو کے اندر یہ بات ہے تو نماز میں کیسے نہیں ہوگا, اوقات نماز میں کیسے نہیں ہوگا, اذان میں کیسے نہیں ہوگا میرے دوست. اس لیے جمعہ کی اہمیت کو جس انداز سے لینا ہے مسلمانوں کو, اس انداز سے لینا ہے. جمعہ بڑا اہم دن ہے ہمارے پاس, بڑے فضائل ہیں اس کی حدیثوں میں, اور خاص ترتیب سے طریقے سے اس کو انجام دیا جاتا ہے, اہتمام کیا جاتا ہے, بہترین کپڑے پہننے کا اہتمام کیا جاتا ہے, احسن الثیاب, جو کپڑوں میں اچھے کپڑے ہوں اس کا اہتمام ہوتا ہے. گھر میں جمعہ کا ایک معمول ہوتا ہے, اسی لیے مسلمانوں کے پاس پہلے جمعہ ہی کو چھٹی ہوتی تھی تاکہ ان کو پتا چلے کہ آج چھٹی کیوں ہے. جیسے کرسچنوں کے پاس اتوار کو چھٹی ہوتی ہے تاکہ ان کو پتا چلے کہ اتوار کو چھٹی کیوں ہے, ان کو ان کی عبادت کا دن ہے, ان کی عبادت کا دن ہے, وہ ان کو پتا ہے کہ عبادت کا دن ہے تو چھٹی کرنا ہے. تب ہمارے اوپر یہ مصیبت پڑ گئی کہ ان کی عبادت کے دن میں ہماری چھٹی ہوگی تو ہماری عبادت کے دن کی چھٹی ہوگی, وہ عبادت کا جو اہتمام تھا وہ نہیں رہا. آفس سے آ گئے, آفس کو چلے گئے, ریگولر ہے گھر کے اندر, گھر کی ایکٹیویٹیز میں جمعہ کے دن کوئی خاص فرق نہیں, کوئی اہتمام گھروں میں نہیں رہا, تو بچوں میں کہاں سے آئے گی اس کی عظمت, آنے والی نسل میں اس کی عظمت کہاں سے پیدا ہوگی. دیکھو کتنا نقصان ہو گیا ہمارا, ہم اپنے نقصانوں کا اندازہ بھی نہیں کرتے کہ ہمیں کس کس سائڈ سے کس کس طرح کا نقصان ہو رہا ہے. ایک ریگولر سب کے ساتھ اپنی زندگی ہے, ان کی مجبوری کے اعتبار سے انہوں نے چھٹی ہمیں بھی لگا دی, ان کی تو مجبوری نہیں تھی, ان کے اختیار تھا, ہماری مجبوری ہو گئی. مگر ہمارے ذمہ یہ ہوتا ہے کہ جیسے اتوار کو تو ہماری چھٹی ہے لیکن جمعہ کو ہمارا اہتمام ہے, پھر جمعہ کے دن خطبے کا اہتمام ہے، خطبہ بھی ہمارے پاس وقت کے اندر ہونا ضروری ہے، خطبے کے مسائل بھی قریب قریب نماز کے مسائل کے قریب ہیں، خطبے میں ہمارے پاس بعض مخصوص چیزیں ہوتی ہیں جو زیادہ تر دیکھنے میں انڈیا پاکستان بنگلہ دیش میں آتی ہیں، دوسرے علاقوں میں دیکھنے میں نہیں آتی ہیں، لیکن ان سے غلطی ہو رہی ہے، ان سے بہت بڑی غلطی ہو رہی ہے. تقریباً ہم سب لوگ جانتے ہیں کہ جمعہ کا دوسرا خطبہ جو ہے وہ قریب قریب ہمارے اپنے علاقوں میں، اپنے ملکوں میں، اپنے مولویوں کے پاس فکس ہوتا ہے، سب جانتے ہیں، سب کو پتا ہے کیا ہوتا ہے اس میں، حتیٰ کہ جب آخر ہونے والا ہوتا ہے تو بھی ہمیں اندازہ ہو جاتا ہے کہ بس اب آخر ہونے والا ہے، پہلے سے کھڑے ہو جاؤ. اس میں بھی بڑی نزاکت ہے، بڑا اہتمام ہے اس میں بھی، اور خطبے کے شروع میں بھی جن چیزوں کا اہتمام ہے وہ بھی بہت نازک ہے. چونکہ ہم لوگ عربی دان نہیں ہیں اس لیے ہمیں اس کی طرف توجہ الگ سے کرنی پڑتی ہے، وہاں کرنی پڑے گی، یاد رکھنا، دھیان رکھنا کہ کیا ہے کیا نہیں. تو ایسا کرتا ہوں میں کہ جمعہ کے خطبے کا جو دوسرا حصہ ہے اس کا تھوڑا سا مذاکرہ کرتا ہوں، چونکہ وہ تو فکس ہوتا ہے، پھر اس کے بعد پہلے حصے کے بارے میں سوچتے ہیں. اللہ نے اگر وقت دیا، ہمت دی، ٹائم ملا، زندگی رہی. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم جمعہ کے خطبے میں بھی ایسی نصیحت فرمایا کرتے تھے جیسے پہلے خطبے میں ہوتی تھی. صحابہ میں اور تابعین میں چونکہ مسلمانوں میں حالات شروع ہو گئے تو پھر تعلیم میں جمعہ کے خاص طور پر ان اجتماعی حالات کو پیش نظر رکھنا ضروری ہو گیا جو مسلمانوں کے درمیان ہو گئے تھے. اس لیے صحابہ میں اکثر اس کا اہتمام فرماتے تھے لیکن فکس نہیں تھا. پھر تابعین میں حضرت عمر بن عبدالعزیز جو ہیں رضی اللہ عنہ ہی کہا جاتا ہے ان کو بھی، اگرچہ کہ وہ تابعین میں سے ہیں، عمر ثانی جن کو کہا جاتا ہے، ان کے وقت میں تو حالات بہت ہی گمبھیر تھے. جن کو تاریخ سے تھوڑی سی بھی مناسبت ہے پتا ہے کہ بنو امیہ، بنو عباس کی پنچایت الگ تھی، اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے یہ خارجیوں کا، جناب والا غیر خارجیوں کا بڑا بس فتنہ اٹھا ہوا تھا. تو انہوں نے خاص انداز اختیار کیا تھا جو ہمارے درمیان میں چلتا ہے. دوسرا خطبہ یہ جو ہے حضرت عمر ابن عبدالعزیز کا ہے اصل میں، جس کو ہم لوگ اختیار کرتے ہیں. اور تابعین کی بات بھی حدیث کے درجے میں ہوتی ہے اور ان کی بات کو بھی بعض وقت ایسے ہی لینا ہوتا ہے دین کی حفاظت کے واسطے. ایک بات تو اس میں بڑی اہتمام سے درود شریف کی کثرت کی تعلیم کی ہوتی ہے، جو آیت پڑھی جاتی ہے ان اللہ و ملائکتہ یصلون، ہر مسلمان کو استغفار کے ساتھ، تسبیح و تحمید و تمجید کے ساتھ، تکبیر کے ساتھ درود شریف کا اہتمام چاہیے. بہت ہی خشوع خضوع سے، بہت اہتمام سے، بہت یکسوئی سے، بہت محبت سے، بہت چاہت سے درود شریف پڑھنا چاہیے. درود شریف حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر صلاۃ و سلام بھیجنے کا شرعی طریقے کا نام ہے، اسلامی طریقہ ہے. جب حضور سے آدمی دور ہو مقامی طور پر جگہ کے اعتبار سے تو درود شریف ہی اس کا آلٹرنیٹ ہے، اور البتہ جب قریب ہو بالکل وہاں روزے پر حاضر ہو تو پھر اس کا طور طریق الگ ہے. ہم لوگ یہ کرنے لگے کہ جو آپ کے روزے پر حاضر ہو کے سلام پڑھنے کا، درود پڑھنے کا طریقہ ہے، اس کو ہم اپنی جگہ اپلائی کرنے لگے. علماء نے اس کو منع کیا کہ اس سے کنفیوژن ہوتا ہے اور ہو رہا ہے اور ہوا ہے اور ہے امت میں، اس لیے وہ نہیں کرنا چاہیے کہ ہم بعد آفتہ نمازوں کے بعد کھڑے ہو جاتے ہیں اور مل کے پڑھتے ہیں. اسے ایک کیفیت پیدا ہوتی ہے، ایک شوق بھی پیدا ہوتا ہے، مزہ بھی آتا ہے، اچھا بھی دکھتا ہے. مگر ہر مزہ آنے والی چیز، ہر اچھا دکھنے والی چیز کا مناسب ہونا ضروری نہیں ہوتا. علماء نے کہا کہ یہ مناسب نہیں ہے، پہلے مناسب نہیں ہے کہتے رہے، پھر بعد میں جائز نہیں ہے کہتے رہے، کیونکہ حکم جو ہے نا حالات کے اعتبار سے بعض وقت اپلائی ہو جاتا ہے. پہلے یہ چیز بدعت نہیں تھی، بعد میں بدعت میں آ گئی،
اور ساتھ ہی ساتھ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر صلاۃ وسلام بھی پڑھنے کا ہے، وہ بدعت ہے، بلکہ چھوڑ دیں گے تو امت کو صلاۃ وسلام چھوڑا دیں گے کیا؟ اسی لیے کیا ہے، پوری امت مسلمہ کے ہر فرد کو، مرد ہو یا عورت ہو، درود پاک کا اہتمام کرنا ہے، جس میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر صلاۃ اور سلام دونوں ہیں. صلوا علیہ وسلموا تسلیما، صلاۃ بھی بھیجو سلام بھی بھیجو. رحمت کاملہ کے نازل ہونے کی درخواست حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر. اب یہ کیا چیز ہے، حضور پر درود کی، رحمت نازل ہونے کی دعا کیوں کی جاتی ہے، کیا ضرورت ہے اس کی؟ بڑے راز ہیں، عجیب عجیب و غریب راز ہیں اس میں، اور اتنے دور دور تک اس کے رشتے ہیں کہ بعض اوقات ذہن بھی نہیں جاتا کہ اس کا رشتہ اس سے ہے. ایک بزرگ سے میں نے سنا، اور میں نے بہت جگہ اس کو سنایا، اور مجھے بہت ہی پسند آئی بات. انہوں نے فرمایا کہ توحید کی حفاظت کا راستہ ہے یہ. ایک ایسی عجیب بات ہے، درود شریف توحید کی حفاظت کا راستہ ہے. درود شریف سے توحید کی حفاظت کیا ہے؟ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اتنے کمالات ہیں، اتنے معجزات ہیں، اتنی خوبیاں ہیں کہ اس سے 10-20 گنا 50 گنا کم خوبیوں پر لوگوں نے ایسی شخصیتوں کو خدا بنا لیا ہے. شخصیت کے اعتبار سے آدمی بھگوان ہو جاتا ہے، خدا بنا لیا جاتا ہے. اچھا، فوق الفطرت آدمی ہے، یہ عام آدمیوں میں سے نہیں ہے، لہذا اس کے ساتھ، لہذا یہ خدا کا بیٹا ہو سکتا ہے، لہذا یہ کچھ اور ہو سکتا ہے، خدا ہو سکتا ہے، بنا لیا لوگوں نے، چونکہ بمبا باتیں ان سے ایسی سرگرم ہوئی. قبر پہ کھڑے ہو کے کہا اٹھو تو وہ خبر والا اٹھ کے کھڑا ہو گیا. مٹی کا پرندہ بنا کے پھونکا تو وہ اڑنے لگ گیا. اکما اور ابرس پہ ہاتھ پھیرا تو وہ ٹھیک ہو گیا. جو مادرزاد اندھا ہے وہ بھی صحیح ہو گیا. ہو گیا نہیں، ہوتا تھا، ایک وقت نہیں 10 وقت تجربہ، 50 وقت تجربہ. بھائی یہ تو بالکل عجیب معاملہ ہے. عام انسانوں کے ساتھ ریگولر طریقے پہ پیدائش تک نہیں ہوئی، خدا بن گئے، بیٹا بنا لیا اللہ کا. بیٹا بنانا، الہ بنانا ایک ہی بات ہے، کیونکہ باپ کی جگہ بیٹا ہی ہوتا ہے کمپنی سنبھالنے والا، فیکٹری سنبھالنے والا. تو لوگوں نے یہی سمجھا کیا بڑے میاں کب تک رہیں گے، شاید اس کے بعد بیٹے کو جو ہے نا سنبھالنا پڑے گا کارخانہ. بیٹا بنا دیا. تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم تو حضور ہیں، حسن یوسف دم عیسیٰ ید بیضاداری آنچ خوبا ہما دارن تو تنہا داری. پچھلے پیغمبروں کے جتنے کمالات ہیں وہ سارے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم میں جمع تھے، بلکہ بعد کی تحقیقات نے یہ ثابت کر دیا کہ ان کے کمالات بھی حضور کے کمالات کا پرتو تھا، ان کو بھی کمالات ان کی برکت سے ملے سوئے، ان کے طفیل میں ملے سوئے، ان کے کمالات ہی کی پرچھائی ہے وہ. تو ان کو تو خدا بنایا ہی جاتا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں آخری نبی، آپ کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا. اگر اس امت نے اپنے نبی کو خدا بنا لیا تو پھر اس کو شرک اور بت پرستی سے اور مسئلہ مذہب پہ جمانے کی کوئی صورت باقی نہیں رہے گی. خیر، وقت کے اعتبار سے اس مضمون کو پھیلا نہیں سکتا میں. اللہ پاک نے اس کی راستوں میں سے ایک راستہ یہ دیا کہ تم حضور کے لیے رحمت کی دعا کرو. کس سے کرنا؟ اللہ سے کرو. اے اللہ، حضور پر رحمت نازل فرما. جب تک یہ امت درود پڑتی رہے گی اس وقت تک اللہ سے کہتی رہے گی کہ حضور پر رحمت نازل فرما، تو حضور کے خدا بنانے کا کوئی سوال نہیں پیدا ہوتا. اللہ کے بندے اللہ سے کہہ رہے ہیں کہ حضور پر رحمت نازل کرو، رحمت خاصہ نازل فرماؤ. اللہ کو تو نہیں کہتے کہ اللہ آپ پہ کوئی رحمت نازل کرے، بندے پر ہی کہا جاتا ہے. رحمت کی درخواست توحید کی حفاظت ہے. امت جب تک درود شریف کی کثرت کرے گی توحید پر رہے گی، کیونکہ وہ جب بھی معنی میں غور کرے گی کہ میں کیا کر رہا ہوں، تو وہ دیکھے گا کہ میں رحمت کی دعا کر رہا ہوں. کس سے کر رہا ہوں؟ اللہ سے کر رہا ہوں. کس کے لیے کر رہا ہوں؟ ان کے خاص بندے کے لیے کر رہا ہوں. وہ بھی بات صاف ہو گئی، لا الہ الا اللہ کے ساتھ محمد رسول اللہ جم گیا. اور راز ہیں کچھ اس میں میرے دوست، اس کے علاوہ بے شمار راز ہیں. محبوبیت ہے، جو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے درود پڑھتا رہے گا وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے راستے سے اللہ سے نزدیک ہوتا رہے گا، اور حضور ہی ہیں اللہ سے نزدیک ہونے کا ذریعہ. آپ کے محبوب ہیں، یا اللہ میں آپ کے محبوب سے محبت کرتا ہوں، تبھی تو میں یہ درخواست کر رہا ہوں. محبوب کا محبوب، محبوب چلو آ جا، تم ادھر آ جا. اچھا تم ہمارے، آپ کسی کے بچے کو چما کر کے، اس کو چاکلیٹ دے کے، اس سے پیار محبت کا اظہار کر کے، اس کی تعریف کر کے دیکھیں، آپ کی چائے میں شکر بڑھ جائے گی. یار اس کو ایک چمچہ اور ڈال دو، اگر ڈائبٹک نہیں ہے، فائدے کی بات ہے یہ. تو حضور سے محبت کا اظہار ایک عمل ہے، ایک عقیدت ہے، اور اللہ کی رضا اور قرب کا ذریعہ ہے، اللہ کے محبوب بننے کا سیکرٹ ہے. تاکہ یہ بتا دے بندہ کہ میں اس سائیڈ میں ہوں، دشمنوں کی سائیڈ میں نہیں ہوں، مجھے ادھر کر لیجئے آپ. کتنی بڑی بات ہے، دیکھیں باریکی کے اعتبار سے دیکھا جائے تو کتنی بڑی بات ہے، مجھے ادھر کر لیجئے آپ. اسی لیے درود شریف پڑھنے والا اپنا ہی فائدہ زیادہ کرتا ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا تو فائدہ ہے ہی پہلے سے ہے، یہ عمل ایسا دیا گیا جس سے بندے کا اپنا فائدہ ہو، وہ رضا الہی کی طرف سفر کرتا رہے. ہر ہفتہ یاد دلایا جاتا ہے کہ دیکھو یہ آیت ہے، اس میں یہ حکم ہے مسلمانوں کو، اس لیے مسلمان کو اس کا اہتمام کرنا چاہیے. چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے سفر میں، حضر میں، پاکی میں ناپاکی میں، اس کے لیے وضو کی کوئی قید نہیں ہے کہ اگر بے وضو پڑھیں گے تو بے ادبی ہے. جب بے وضو پڑھیں گے تو بے ادبی نہیں ہے، تو بیٹھ کے پڑھیں گے تو بے ادبی کہاں سے ہو جائے گی؟ تو کھڑے ہو کے پڑھنا ادب کہاں سے ہو جائے گا؟ اللہ کا ذکر جیسے ہے، اللہ کا ذکر اس کے لیے پاکی کی بھی شرط نہیں ہے. تو اگر کوئی آدمی بغیر وضو کے اللہ کا ذکر کر رہا ہے تو بے ادب ہے. ایسے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر جو چیز جتنی ضروری ہوتی ہے اس کے ساتھ شرائط ہٹائے جاتے ہیں. اصل میں وضو ہو، خاص طریقے پہ ہو، خاص جگہ پہ ہو، تو پھر وہ جمعہ میں ایک وقت ہی ہو سکتا ہے. یہ جمعہ میں ایک وقت کرنے کا کام نہیں ہے، یہ تو روز کرنے کا کام ہے، اور روز بہت کثرت سے کرنے کا کام ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ کثرت سے مجھ پر درود پڑھا کرو، اور کثرت کی تعریف علماء نے کی ہے کہ کم از کم 300 مرتبہ ہو. جو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر صلوات و سلام 300 مرتبہ پڑھے گا وہ کثرت سے درود شریف پڑھنے والوں میں شامل ہوگا. اس کا اہتمام کرنا ہے. چھوٹا درود پڑھو، بڑا درود پڑھو، درود ابراہیم پڑھو. بزرگوں نے جو درود بنائے ہیں وہ درود پڑھ سکتے ہیں. درود اعظم ہے، درود تنجینا ہے، درود وہ ہے، بہت سے درود جو ہے نا بزرگوں نے اپنے افسروں کے ساتھ میں بھی بنائے ہیں حضور کی محبت میں. اجازت ہے سب کی، مگر سب سے افضل درود ابراہیم ہے، کیونکہ وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا سکھایا ہوا ہے. جو الفاظ حضور کے ہوں گے ان کی برکت ہی الگ ہوگی، ان کی نورانیت ہی الگ ہوگی، لیکن جو بزرگوں کے اپنے الفاظ ہیں اور دوسرے اور مسالے اور مقاصد کی پیش نظر اس میں بنائے گئے ہیں وہ بھی صحیح ہے، اور درودوں کو بھی اختیار کیا جا سکتا ہے. تو اس لیے ٹائم ہو گیا، جو دوسرے خطبہ جمعہ کے سلسلے دوسرے خطبہ کی کچھ تفصیلات آپ کو میں بتانا چاہتا ہوں، تاکہ ہر جمعہ چونکہ ہم سنتے ہیں تو دھیان رہے کہ کیا چیز سنی جا رہی ہے اور کیوں سنی جا رہی ہے اور کیوں اسی کو دہرایا جاتا ہے. ہمارے خطیب لوگ کئی کوئی اسی کو پڑھتے رہتے ہیں، تو ہر جمعہ میں اس کا ایک بڑی مصلحت ہے، بڑا فائدہ ہے، اس میں بڑا کام ہے. تو وہ ان شاء اللہ تعالیٰ آپ کے سامنے گوش گزار کرنے کی کوشش کی جائے گی. آج کے سبق میں اتنی بات گویا آ گئی کہ بہرحال ہمارے خطبے میں ہمیں یہ بات بعد آپ تاکید سے سکھائی جاتی ہے، سمجھائی جاتی ہے کہ درود پاک کو کثرت سے پڑھا کرو. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر صلوات و سلام بھیجنے کا اہتمام ہر مسلمان کو کرنا ہے، اور بزرگوں کی تعلیم کے اعتبار سے یہ مقدار کم از کم صرف 300 تک جانی چاہیے. اگر ایسا ہو جائے تو بہت اچھی بات ہے، کثرت سے درود شریف پڑھنے والے، اور اگر تھوڑی بھی بالکل نہ پڑھا بندے سے یہ تو بہت ہی بے وفائی کی بات ہے. جس دن حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا نام ہماری زبان سے نہیں آیا وہ سمجھو کہ وہ دن ہمارا کس میں ہے، اپنی زندگی میں شمار میں نہیں، اپنی وفاداری کے دن میں شمار نہیں. درود پاک کا تو کثرت سے اہتمام کرنا ہے میرے دوستو. حق تعالی شانہ مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق